بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد گزشتہ کل بھی یہ عرض کیا گیا تھا کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی شانہ کے دربار میں میری کامیابی اللہ تعالی کے احکام کی پابندی کرنے میں ہے، اور اگر میں نے اللہ تعالی شانہ کے احکام کی پابندی نہیں کی تو اللہ کے دربار میں ناکامی ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں کامیابی ہے تو دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت، دنیا میں بھی راحت، آخرت میں بھی راحت، دنیا میں بھی خوشی، آخرت میں بھی خوشی، اور اللہ کے دربار میں اگر ناکامی ہے، اللہ کے دربار کے علاوہ باقی جتنے دربار ہیں ان میں کامیاب ہے، بادشاہ خوش ہے، وزیر اعظم خوش ہے، دنیا بھر کے لوگ خوش، مگر اللہ ناراض ہے، اللہ کے احکام کو توڑ رہا ہے، تو وہاں ناکام ہے، تو یہ شخص ہر جگہ ناکام رہے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی نظر میں ناکام اور دوسری جگہ پر کامیاب ہو، یا اللہ کی نظر میں کامیاب اور دوسری جگہ پر ناکام ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر اللہ کا تعلق ہے، ایمان والا ہے، سچا پکا مؤمن بنتا ہے، اس کی زندگی میں احکام بھی ہیں، تو بلند وہی رہے گا۔ مؤمن کی پستی تو اس کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور کوئی دوسری وجہ نہیں ہے۔ تو جب یہ بات معلوم ہو جائے ہمیں اور اس پر یقین آ جائے، تو پھر اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو ناراض کرنے والے ہر کام سے بچے گا، اور اگر کوئی کام قابو میں نہیں آ رہا ہے تو اس کے لیے کڑوی سے کڑوی دوا استعمال کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ کیمیو تھراپی کسی کو پسند نہیں، مگر جب یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس کے بغیر میری جسمانی موت ہے، تو اس کے تمام تر سائیڈ افیکٹوں کے باوجود بھی وہ اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہر مریض تیار ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں یہ پتا چل جائے کہ میری روحانی موت اس مرض میں ہے، روحانی موت، جسمانی موت سے تو یہ دنیا ختم ہوتی ہے، آخرت نہیں، مگر روحانی موت سے دنیا بھی ختم ہو جاتی ہے، آخرت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ روحانی موت سے اس دنیا میں انسان کی شکل میں انسان حیوان ہو جاتا ہے، تو روحانی موت سے دنیا بھی گئی، اور روحانی موت سے آخرت بھی۔ تو جب اسے یہ یقین ہو جائے کہ میرے اندر یہ جو بیماری ہے غیبت کی، یہ کینسر ہے میرے لیے، یہ لوگوں پر تہمت لگانے کی جو بیماری ہے یہ کینسر ہے میرے لیے، چوگل خوری کی جو عادت ہے یہ روحانی بیماری، یہ کینسر ہے میرے لیے روحانی اعتبار سے، حسد ہے، کینہ ہے، زنا، شراب، ڈرگ، بد نظری، ये सब कैंसर है मेरे लिए, इनसे मेरा मेरी रूहानी मौत वाकई हो सकती है। तो वो कड़वे से कड़वा इलाज भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब उसे कहा जाएगा आप फुना शेख से मुंसलिक हो जाओ, आप में किब्र है, उसका इलाज वहां होगा, तुम्हें जरा मजबूत सख्त टर्रा शेख चाहिए, इस बीमारी के लिए वहां चले जाओ, वो चला जाएगा। और वो शेख उसके साथ जैसा भी मामला करेगा वो उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार होगा, इसलिए कि वो जानता है कि मेरी अगर शिफा नहीं हुई तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और फिर वो अपने रूहानी मुआलिज की मिन्नत भी करेगा, उसके सामने झुकेगा भी, उसकी हर बात को मानेगा भी, छोटा बनकर रहेगा, उसके सामने मोहताज बनकर रहेगा। हजरत हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर आपके जमाने के एक नवाब साहिब ने खत लिखा कि हजरत मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूं, इसलिए थाना भवन आने की इजाजत चाहिए। हजरत हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहां उसूल थे, जाबते थे, और पिछले जमाने में लोग आदाब का ख्याल करते थे कि हमसे किसी को तकलीफ न पहुंचे, और बिलखसूस अहलुल्लाह को तकलीफ पहुंच जाए हमसे, ये तो बहुत खतरनाक। इसीलिए इसकी कोशिश भी करनी चाहिए कि हमसे किसी अल्लाह वाले को तकलीफ न पहुंचे, और बार बार अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह तेरे जितने मखसूस और खास बंदे हैं उनमें से किसी को मुझसे तकलीफ न पहुंचे, आप मेरी हिफाजत कीजिए। और उसके साथ ये भी दुआ कीजिए कि अल्लाह आपकी मखलूक में से किसी को मुझसे तकलीफ न पहुंचे, ये भी दुआ कीजिए, और दोनों का एहतमाम हो। और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फौरन मुआफी हो, मुआफी तलाफी सुलह हो, इसलिए कि ये सब में कातिल है रूहानियत के लिए, बहुत खतरनाक। तो खत लिखा कि मैं हाजिर होना चाहता हूं, आपसे बैयत होना चाहता हूं, आपका मुरीद बनना चाहता हूं रूहानी अमराज के इलाज के लिए। देखो नवाब, नवाब यानी छोटा सा बादशाह, अपनी छोटी सी रियासत का बादशाह। हमारे जमाने के जो किंग्स हैं और जो बादशाह हैं उनके पास वही इख्तियार नहीं जो उस जमाने में उनके पास इख्तियार थे। नवाब का माना ये नहीं कि वो किसी के मातहत होता था, नवाब अपना अपनी रियासत उसकी होती थी, मगर फिक्र कितनी थी इस्लाह की। आजकल थोड़ा पैसा हमारे पास आ जाता है, कोई फैक्ट्री का मालिक हो जावे, कुछ दो चार पैसे अल्लाह उसे दे दे, तो वो ये समझता है कि अब ये अल्लाह वाले हमारे मोहताज, हमारे घर आए, हमारे सामने झुके और हमारी मर्जी के मुताबिक चले। नशा चढ़ जाता है माल का, गुरूर। नवाब हजरत पर खत लिख रहा है कि मैं हाजिर होना चाहता, तो हजरत ने फरमाया कि थाना भवन तक की तकलीफ और जहमत गवारा करने की जरूरत नहीं, मैं लखनऊ आ रहा हूं और लखनऊ आपसे करीब है, वहां भी मुझसे मुलाकात कीजिए, यह काम वहां भी हो सकता है, रियायत की उनकी। लखनऊ हजरत तशरीफ ले गए, वक्त तय था, उस वक्त के मुताबिक नवाब साहिब पहुंचे लखनऊ। नवाब साहिब लखनऊ पहुंचे, नवाब थे, तो जब मेजबान के यहां पहुंचे तो पता चला कि हजरत किसी और जगह मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए हैं, तो कि वहां चलते हैं। फिर वहां पहुंचे, जब वहां पहुंचे तो अपनी शान को घटा के पहुंचे, मुनासिब नहीं था کہ کسی بڑے کے پاس، اللہ والے کے پاس، کسی شیخ کے پاس اپنی شان میں جائیں، تو شان گھٹا کے پہنچے اور اپنے ساتھ صرف ایک خادم رکھا، جو مٹھائی کا ٹوکرا اپنے سر پر اٹھائے ہوئے تھا، حضرت کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ہدیہ. تو چونکہ مٹھائی کا بڑا ٹوکرا تھا تو سر کے اوپر وہ خادم نے اٹھایا ہوا تھا، تو حضرت کی خدمت میں اس حال میں پہنچے نواب صاحب کہ نواب صاحب اور وہ خادم بس دو، باقی لاؤ لشکر ساتھ نہیں تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملاقات ہوئی، تشریف رکھیں. حضرت نے اپنے اصول ضابطے کے مطابق بات کی اور اس میں یہ بات طے ہوئی کہ آپ اب میرے ساتھ رہیے اور مجھے اور دو چار ملاقاتیں کرنی ہیں، اس وقت میرے شیڈیول میں ملاقات ہے، اور ان ملاقاتوں سے فارغ ہو کر جب اپنے میزبان کے گھر جاؤں گا تو آپ کی جو ضرورت ہے وہ میں اس وقت پوری کر دوں گا. یعنی پوچھا حضرت نے کہ آپ جلدی میں تو نہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں دو چار ملاقاتیں اور کر لوں، آپ بھی میرے ساتھ رہیں اور پھر میرے میزبان کے گھر جب میں پہنچوں تو وہاں آپ کا وہ کام ہو جائے گا؟ حضرت نہیں، میں فارغ ہو کے آیا ہوں پورا دن. بہت اچھی بات. اور تھوڑی دیر گزری، پھر حضرت نے فرمایا کہ نواب صاحب یہ بیچارہ آپ کا خادم کا ہمارے ساتھ ادھر ادھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا، اسے آپ اجازت دے دیجئے، اسے اجازت دے دیجئے کہ آپ اتنے بجے وہاں پہنچے، ابھی آپ کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو آپ کی ہے مجھے، آپ میری صحبت کی غرض سے آئے ہوئے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے. اس کو کہہ دیا کہ بھائی تم جاؤ بازار میں گھومو پھرو، آرام کرو، جو کچھ کرنا ہو کرو، وہاں پہنچ جانا اتنے بجے. اور پانچ سات منٹ بیٹھے اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اب چلنا چاہیے. اب چلنا چاہیے تو حضرت بھی اٹھے، نواب صاحب بھی اٹھے، تو وہ مٹھائی کون اٹھائے؟ مٹھائی تو حضرت کے لیے تھی. تو نواب صاحب نے مٹھائی اپنے سر پہ رکھ دی. یہ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ اصلاح کی فکر کتنی تھی نواب صاحب کو، یہ نہیں سوچا کہ میں نواب اور یہ مٹھائی اٹھاؤں، میں نواب اور یہ مٹھائی اٹھاؤں، حضرت کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہے، اب یہ صاحب خانہ کو کہیں گے کہ یہ وہاں پہنچا دیجئے. نہیں، وہ سمجھ رہے تھے کہ میری ذمہ داری ہے، میں مٹھائی حضرت کے لیے لایا ہوں تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو اٹھا کر کے حضرت کے گھر تک پہنچاؤں. اور یہ بھی نہیں سوچا کہ میں نواب اور بڑی حسن تدبیر سے خادم کو بھیج دیا مجھ سے مٹھائی اٹھوانے کے لیے. نہیں، وہ سمجھ رہے تھے کہ میں طبیب روحانی کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہوں، اب یہ جو کچھ بھی کرے گا میرے فائدے کے لیے کرے گا. اب نواب لکھنؤ کے قریب کے، وہاں لوگ ان کو جانتے تھے بہت سارے، نواب ہو کر کے، بادشاہ ہو کر اپنے سر کے اوپر مٹھائی کا ٹوکرا لیے لیے پھر رہے ہیں، ایک گھر سے دوسرے گھر، دوسرے گھر سے تیسرے گھر، تیسرے گھر سے چوتھے گھر، بالکل نوکروں کی طرح. بالآخر میزبان کے گھر پہنچے، میزبان کے گھر پہنچے، وہاں حضرت نے بیعت فرمایا اور حضرت نے ارشاد فرمایا کہ نواب صاحب ایک بیماری ہوتی ہے جسے تکبر اور کبر کہا جاتا ہے، ایک بیماری ہوتی ہے جسے تکبر اور کبر کہا جاتا ہے، جو سال ہا سال کی ریاضتوں کے بعد قابو میں آتی ہے. ارباب معرفت صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ آخر ما یخرج من قلب السالک حب الجاہ، سب سے آخری چیز جو ایک سالک کے دل سے نکلتی ہے، یعنی سب سے آخری بیماری. یہ لوگ وزن جب کم کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ پیٹ پر جو چربی ہوتی ہے وہ سب سے آخر میں نکلتی ہے، حالانکہ ہر شخص کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ پہلے اتر جاوے، سب سے آخر میں نکلتی ہے. تو دل سے جتنی روحانی بیماریاں ہیں وہ ایک ایک کر کے نکلتی ہے، سب سے آخر میں جو چیز نکلتی ہے وہ جاہ کی محبت، واہ واہ کی محبت، جاہ کی محبت، وہ سب سے آخر میں نکلتی ہے. اسی لیے شیطان کو اتنی رفعتیں ملی، وہ جن تھا آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، اتنی رفعتیں ملی اتنی رفعتیں ملی اتنی رفعتیں اتنا اونچا ہو گیا، مگر یہ جاہ کی بیماری اس کے دل سے نہیں نکلی تھی، اس لیے گمراہ ہو گیا. میں بڑا، آدم سے میں بڑا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر. تو حضرت نے فرمایا کہ نواب صاحب ایک بیماری ہوتی ہے کبر تکبر، جو سالہ سال کی ریاضتوں کے بعد نکلتی ہے دل سے، اس کا علاج بہت محنت کے بعد ہوتا ہے. تھوڑا کڑوا تو معلوم ہوا ہوگا آپ کو، مگر اس تدبیر سے آپ کو بیعت کرنے سے پہلے ہی اس بیماری سے ہم نے پاک کر دیا، بیعت کرنے سے پہلے ہی اس بیماری سے تو آپ کو فارغ کر دیا. بھئی نواب صاحب کو چھوڑیے، ہمارے اس مدرسے میں کوئی حدیث شریف کا درس دیتا ہو، وہ حدیث شریف کا درس دیتا ہو، اس کو کسی کے ساتھ کر دیجئے اور کہیے کہ بھائی سر کے اوپر یہ مٹھائی کا ٹوکرا لے کر لیسٹر کی گلیوں میں گھومیے، ان کے ساتھ علاج ہو جائے گا کہ نہیں؟ اصل میں وہ جب جاتے تھے تو کمٹمنٹ کے ساتھ جاتے تھے، جیسے ہم ہاسپٹل جاتے ہیں کمٹمنٹ کے ساتھ، بہت پوچھ پاچھ نہیں کرتے ہم. وہ کہتے ہیں کہ آپریشن کی ضرورت ہے تو کہتے ہیں بہت اچھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ریڈیو تھراپی کی ضرورت ہے تو ہم کہتے ہیں بہت اچھا، وہ کہتے ہیں کہ سیرپ کی ضرورت ہے ہم کہتے ہیں بہت اچھا، وہ کہتے ہیں گھر رہ کر کے علاج تو بہت اچھا، ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑے گا بہت اچھا، نوٹنگہم جانا پڑے گا بہت اچھا. وہ جو کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں. آپ کا گردہ فیل ہے، کون دیکھنے کے لیے گیا؟ کون دیکھنے کے لیے گیا؟ ڈائلسس پر جانا پڑے گا، کون کوئی تحقیق کرتا ہے؟ جو کہتے ہیں مان لیتے ہیں، اور جاتے اسی نیت سے ہے کہ ان کی بات پر عمل کریں گے، ان پر اعتماد کریں گے، اور وہ جو کہیں گے کریں گے تو علاج ہوگا. کیا مشائخ کے ساتھ بھی ہمارا تعلق اسی نوعیت کا ہے؟ اسی لیے پچھلے زمانے میں مرید کے کمٹمنٹ کو دیکھا جاتا تھا کہ یہ جو ہم سے مرید ہونے کے لیے آیا ہے تو کیا اعتماد کے ساتھ آیا ہے، پورے بھروسے کے ساتھ آیا ہے، ہر بات کو ماننے کے جذبے کے ساتھ آیا ہے. اور عجیب عجیب واقعات ہیں اس لائن کے کہ امتحان لیتے تھے، باقاعدہ امتحان لیتے تھے کہ ایسا کرو، یہ کرو، وہ کرو. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت بیعت ہونا چاہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ بیعت میں تو ہر بات ماننی پڑتی ہے. کہا حضرت اسی لیے تو حاضر ہوا ہوں اپنی آخرت بنانے کے لیے، جب آپ کی ہر بات مانوں گا نہیں تو کیسے آخرت میں کامیابی ہوگی. کہا کہ تم ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کے یہاں میراث تقسیم نہیں ہوتی، یہ ایک بہت بڑا مرض ہے امت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت سب سے پہلے جس علم پر عمل کرنا چھوڑ دے گی وہ ہے انہیریٹنس کی تقسیم، میراث کی تقسیم. شاید ہی کوئی گھر اس سے بچا ہوا ہو، میراث کی تقسیم نہیں ہوتی. انڈیا پاکستان میں جو ہماری زمینیں ہیں وہ تو ایسی ہی پڑی ہوئی ہیں، اللہ ہی بہتر جانے کہ اس کا کیا حل ہے، کہ صحیح تقسیم کب سے ہونا بند ہو گئی ہے اور اب اس کا کیا کیا جائے. جانا چاہیے دارالافتاء میں، انڈیا کے دارالافتاء میں جانا چاہیے، مفتیان کرام مفت میں یہ خدمت کرتے ہیں. اور یہاں بھی جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے میراث تقسیم نہیں کرتے، کتنے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ یہ ہماری مرضی کے مطابق رہے، ہم بچیوں کو نہیں دینا چاہتے، لڑکوں کے پاس ہی رہے، لڑکوں میں سے بھی فنا کو نہیں ملنا چاہیے، فنا کو مل، آگ کرتے ہیں. اور جو تقسیم کرتے ہیں وہ بہنوں کو پوچھتے ہیں کہ تمہاری میراث کے ساتھ کیا کروں. تو آپ سے جب کوئی قرض لے کر کے جاتا ہے تو وہ آپ کو پوچھنے کے لیے آتا ہے کہ آپ کے ہمارے ذمے 5,000 pounds ہے تو اب میں کیا کروں، یا وہ آ کر آپ کو دے جاتا ہے؟ یہ قرض ہے آپ کے ذمے، یہ حرام ہے، حرام جو آپ کے گھر میں ہے. آپ اپنی بہنوں کو حصہ دے دیجئے ان کا، جو چاہے وہ کرے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس میں میراث صحیح تقسیم نہیں ہوتی، تو سب سے پہلے جاؤ مفتیوں سے کانٹیکٹ کرو، یا ہمارے یہاں ہم محنت کرتے ہیں آپ کے پیچھے تھانہ بھون ہی میں، اور سالہ سال سے جو کچھ گڑبڑے ہیں تلاش کرو وارثوں کو, وارثوں کے اولاد کی تلاش کرو, ان کی اولاد کو تلاش کرو اگر سب مر گئے, اور اہل حق کو حقوق پہنچاؤ پہلے. جب اس کام سے فارغ ہوں گے پھر ہم بیعت کا سوچیں گے. تو بہت اچھی بات ہے, یہ چلے گئے, پہلے تو سب حساب کیا, اس لیے کہ دادا پر دادا اوپر تک سے تقسیمیں نہیں ہوتی تھی, تو سب بہت معلوم کرنا پڑا, اور معلوم کر کے بہرحال کسی نتیجے پر پہنچے. تو چونکہ بہت پرانا حساب تھا تو کسی کے ذمے 50 پیسے آئے, کسی کے ذمے 1 روپیہ, معمولی رقم. اور کوئی لکھنؤ منتقل ہو گیا تھا, کوئی بہار منتقل ہو گیا ہے, کوئی گجرات منتقل ہو گیا ہے, اس زمانے میں تلاش کر کے کہ بھئی کون ہے, کیا ہے, کہاں ہے, ان سب کو ان کی میراث پہنچا دی. یہ امتحان لیا. ہمارے زمانے میں تو ہمارے ایک مولانا ہے, ہمارے دارالعلوم بری میں پڑھنے کے زمانے میں حفظ کلاس پڑھاتے تھے, بہت محبت بچارے رکھتے ہیں, آج بھی بہت شفقت فرماتے ہیں. تو ان کے لیے ایک دن چائے کے لیے ہم گئے تو وہ کہنے لگے کہ میں لوگوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ اب زمانہ بدل گیا ہے, اس لیے اگر زندگی عافیت سے گزارنی ہو تو میری نصیحت پہ عمل کرو. مولانا کہتے ہیں کیا نصیحت ان کی, کہ ماں باپ اولاد بن کر رہے, اگر ماں باپ بن کر رہنے کی کوشش کریں گے تو بہت دکھی ہوں گے. ماں باپ اولاد بن کر رہے, یعنی اولاد جو کہیں وہ مانتے رہے, اولاد کو باپ بنا لے اور خود, اور شوہر بیوی بن کر رہے. اور استاد شاگرد بن کر رہے. کہا میں لوگوں کو یہ کہا کہ میں نے کہا ایک چوتھی چیز بھی بڑھا دیجئے, اس لیے کہ ہماری لائن ہے کہ پیر مرید بن کر رہے. مرید سے ڈرتا رہے پیر, کہ کہیں یہ ادھر ادھر ہو گیا تو جتنا ہے وہ بھی جائے گا. پہلے زمانے میں مشائخ جگہ پر بیٹھتے تھے اور مرید ان کے پاس جاتے تھے, آج کیا ہو رہا ہے, پیر جاتے ہیں بیچارے. کیا ان کو مزہ آتا ہے اس سفر میں, پوچھئے ان کو کہ کتنی کلفت ان کو برداشت کرنی پڑتی ہے. ان کو گھومنے پھرنے کا, بازار وغیرہ کا کوئی شوق نہیں ہوتا, یہ تو بڑی مشقت سے سفر کرتے ہیں اور مریدوں کو سنبھال کے چلتے ہیں. جب وہ آیا تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ پوسٹ آفس جاؤ, اور اس زمانے میں جوابی کارڈ ملتے تھے کہ آپ کسی پر کارڈ لکھو تو اس کے اوپر سٹیمپ ہوتی تھی, اسی سے پھر جواب بھی آتا تھا, سامنے والے کو ٹکٹ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, جوابی کارڈ. تو ایک تو بیچارے نے اتنی ساری محنت کی, آ کر کے حضرت کے سامنے یہ عرض کیا کہ حضرت اہل حقوق کو ان کے حقوق میں پہنچا چکا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ جتنے اہل حقوق ہیں سب کے اتنی تعداد کے جوابی کارڈ لے آؤ, میں ان پر خط لکھوں گا اور پوچھوں گا کہ آپ کا حق اس نے ادا کیا ہے یا نہیں, جب مجھے اطمینان ہو جائے پھر میں بیعت کروں گا. یہ تو بیعت کرنے سے پہلے یہ سب ہو گیا. پوسٹ آفس میں غریب آدمی تھا بیچارہ, کوئی اتنا کوئی مالدار نہیں, تو اس کے لیے اتنے سارے کارڈ خرید کر کے لانا, حضرت کو اطمینان ہو گیا کہ واقعی یہ طالب ہے, صحیح طالب ہے, یہ اللہ تک پہنچے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی مقصود تو تمہارا امتحان تھا, اب یہ کارڈ جو ہے وہ میں تم سے خرید رہا ہوں, یہ میں اپنے کام میں لے آؤں گا, کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تو تمہارا صرف امتحان لینا چاہتا تھا, یہ کارڈ میں خرید رہا ہوں اپنے لیے, اپنے کام کے لیے, یہ لو پیسے, اور اسے بیعت کیا. میں صرف میرے بھائیوں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ان حضرات کے لیے یہ سب کیوں بہت آسان تھا. ان حضرات اس لیے کہ وہ سمجھ چکے تھے, بیعت کا مقصد سمجھ چکے تھے کہ اگر یہ کام ہم نے نہیں کیا تو آخرت میں ہمارے لیے گڑبڑ ہے. آج ہم کسی کو شیخ تسلیم نہیں کر سکتے. بہت سے لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بھئی مجلس میں جاؤ, باتیں سنو اور یوں ہی فائدہ اٹھا لو, انڈر ہوئے بغیر, تابع ہوئے بغیر, ناک کٹوائے بغیر, تو اندر کے جو امراض ہیں وہ بتلائے بغیر, ان کا علاج کروائے بغیر حل کیسے ہوگا. ہمارا دل لگتا ہے کسی جگہ پر مگر بیعت نہیں ہوتے. کیوں, یہاں ناک کٹے گی, کوئی ذرا ایسا ہو کہ شان والا ہو کہ لگے بھی تو صحیح کہ بھائی ہم سے بڑا ہے, اپنی فکر کرو آخرت کی، آخرت کی فکر کرو. کوئی اچھا شیخ مل جائے جہاں آپ کا دل لگ جائے، مناسبت بھی ہو، تو اپنا تعلق جوڑو. اور تعلق بھی جوڑو سرسری نہیں، سرسری نہیں. یہ جو تبرکن رسمن بیعت ہو جاتے ہیں، اس سے کام نہیں بنتا. اپنے شیخ کی منشا کو پہچانو. منشا کا کیا مطلب؟ اس لیے کہ وہ طبیب ہے آپ کا، اور وہ بھی آپ کو مریض کی حیثیت سے دیکھتا ہے کہ یہ مجھ سے سیکھتا ہے. وہ آپ کے بارے میں وہی فیصلہ کرے گا جس میں آپ کے روحانی امراض کی شفا ہے. وہ اس کی ذمہ داری ہے، اسے قیامت کے دن سوال ہوگا اس کے بارے میں. جیسے ایک استاد کو اپنے شاگردوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کا حق ادا کیا، یعنی شیخ کو بھی سوال ہوگا. فکر پیدا کرو میرے بھائی، معمولات کی پابندی ہوئی بنیادی چیز. اب شیخ کی پہلی ہی بات ہم نہیں مانتے، معمولات کی پابندی. اور معمولات کی پابندی کے بعد پھر اطلاع اور اتباع، اطلاع اور اتباع، اطلاع اور اتباع. بتلاؤ، اس سے انشاءاللہ ترقی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کڑوی سے کڑوی چیز بھی وہ برداشت کر لیتے تھے. حضرت شیخ عبد القدس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پوتے شیخ ابو سعید گنگوہی رحمت اللہ علیہ، گنگوہ میں ان کے دادا کا بڑا چرچا تھا. شیخ عبد القدس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بڑے پیر تھے، انتقال کر گئے تھے. تو ایک بوڑھی عورت جس نے شیخ عبد القدس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا، اس کے ساتھ راستے میں ٹکرا گئے شیخ ابو سعید پوتے، اور کسی بات پر کچھ توتو میمے ہو گئی. تو توتو میمے میں ان کی زبان سے نکل گیا، مجھے جانتی ہے میں کون ہوں؟ میں عبد القدس گنگوہی کا پوتا ہوں. یہ شیخ ابو سعید کی زبان سے نکلا کہ میں شیخ عبد القدس گنگوہی کا پوتا ہوں. تو کچھ لوگوں کے اندر کمالات بالکل نہیں ہوتے، وہ اپنے بڑوں کی طرف اپنی نسبت کر کے بس ایسی اونچی گردن کر کے چلتے ہیں کہ میں فلاں کا پوتا، فلاں کا نواسا، میں فلاں استاد کا شاگرد، میں فلاں کا مرید. ہوتا کچھ نہیں اندر. پدرم سلطان بدھ، میرا باپ بادشاہ تھا. تو سوال یہ کہ وہ بادشاہ تھا، تو گیا ہے اس کے بادشاہ ہونے سے، تو گیا، کچھ ہو گیا. تو کہا مجھے جانتی ہے تمہیں کون ہوں؟ میں شیخ عبد القدس گنگوہی کا پوتا ہوں. اب وہ جو بڑھی عورت ہے، اس نے شیخ عبد القدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ دیکھا تھا کہ حضرت کے وجود کی وجہ سے پورا گنگو کیسے انوار و برکات سے مہک رہا تھا. تو اس نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے؟ وہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ تو شیخ عبد القدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا ہے، مگر تیرے دادا کی ایک بھی چیز تیری زندگی میں نہیں ہے، تجھے یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ میں شیخ عبد القدس گنگوہی کا پوتا ہوں؟ پہلے تیرے دادا جیسا بننے کی کوشش کر، اس کے بعد کہہ کہ میں فلاں کا پوتا ہوں. یہ اللہ کو ان کو سیدھے راستے پر لگانا تھا. دل میں بات اثر کر گئی کہ بات تو واقعی صحیح ہے، اور شرمندگی محسوس ہوئی کہ آج میں نے اگر کچھ کیا ہوتا تو مجھے سب کے سامنے یہ سننا نہ پڑتا. تحقیق کی کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے خلیفہ کون ہے اور کہاں ہے، تو لوگوں نے کہا کہ بلخ میں ہے شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہے تمہارے دادا کے وارث، سب سے بڑے خلیفہ وہ ہیں، سب سے بڑی خانقاہ ان کی ہے. یہ گئے وہاں اطلاع کی پہلے کہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، فلاں دن میں آ رہا ہوں. اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ شیخ کا تو بہت اونچا مقام ہوتا تھا مریدوں کے دلوں میں اس زمانے میں، جب پتا چلا کہ ہمارے شیخ کے پوتے آ رہے ہیں، تو شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ شہر سے بالکل باہر استقبال کے لیے پہنچے، شہر سے بالکل باہر تک. اور جب وہ پہنچے تو وہ بلخ میں تو حضرت کا چرچا تھا، سارے مرید ان کے ساتھ پہنچے، اور ایک زبردست استقبال ہوا شیخ ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا. اور خانقاہ میں لائے، اور خانقاہ میں لا کر جو اپنی بیٹھک تھی اور اپنی گدی تھی اس پہ بٹھایا شیخ ابو سعید کو، اور خود نیچے بیٹھ گئی شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہمارے اس شیخ کا پوتا ہے جس سے ہمیں یہ روحانی دولت ملی ہے. یہ اس اکرام کا حقدار ہے. بہت اچھی بات ہے. ایک دن گزرا, دو دن گزرے, تین دن گزرے, تین دن کے بعد پوچھا کہ میاں صاحب زادے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی غرض لے کر تشریف لائے ہیں, میں کیا خدمت کروں آپ کی؟ تو کہا کہ حضرت غرض تو ہے ہماری, ہمارے دادا سے آپ کو جو نعمت ملی ہے وہ نعمت ہم اب لینے کے لیے آئے ہیں, یعنی آپ کے مرید بن کر آپ سے روحانی دولت لینے کے لیے آئے ہیں. کہا اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں؟ کہا کہ نا یہی غرض. تو کہا پھر اب مسند سے اٹھ جائیے, آپ ہماری جگہ سے اٹھ جائیے, اگر اس کام کے لیے آئے ہیں تو پھر یہ مسند پر بیٹھ کر حاصل نہیں ہو سکتی, اٹھ جائیے آپ اور سامنے بیٹھ جائیے ہمارے. تین دن تک شیخ نظام الدین بلخ ہی نیچے زمین پر بیٹھے, سارے مرید دیکھ رہے ہیں, اور ان کو گدی پہ بٹھایا اور اب کہا کہ نہیں نیچے آئیے, اور شیخ گدی پر بیٹھے, گدی پر بیٹھ کر کے ان کو بیعت کیا, اور بیعت کرنے کے بعد ان کو کیا کہا کہ اتنی مرتبہ درود شریف پڑھو, اتنی مرتبہ استغفار کرو, اتنی مرتبہ یہ کرو؟ نہیں, ان کو کہا کہ گناہوں سے بچو نمبر ایک, نمبر دو چھوٹے موٹے اوراد, لمبے چوڑے اذکار نہیں بتائے, اور نمبر تین خادم کو بلایا اور اس سے کہا کہ ہمارے جو شکار پر جاتے ہیں اور جن گھوڑوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں ان گھوڑوں کی اور ہمارے شکاری کتوں کی خدمت ان کے ذمے لگا دو, جاؤ جا کر کے گھوڑوں کی خدمت کرو, گھوڑوں کی دیکھ بھال, انہیں چارہ دینا, ان کو غسل دینا, ان کو صاف رکھنا, اور جو شکار کے کتے ہیں ان کا خیال رکھنا, اور اس پر اس وقت جو مامور ہے وہ تمہیں ساری ٹریننگ دے دے گا, یہ کام کرنی ہے, اور جب تک میں تمہیں بلاؤں نہیں میرے پاس نہیں آنے گا. سارا جو وی آئی پی کا اکرام تھا وہ ایک ہی لمحے میں دھرام سے گر گیا, جب تک میں نہ کہوں وہاں تک نہیں آنے گا, اب جاؤ کام کرو, بالکل بھنگیوں جیسا کام سونپ دیا. تو کیا وہ غصے میں آ کر کے چلے گئے؟ نہیں, وہ تو ایک کام کے لیے آئے تھے, دولت لینے کے لیے آئے تھے. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے. بہت اچھا, وہ تو بیچارے خشک روٹی دال کھا رہے ہیں اور جانوروں میں پڑے ہوئے ہیں, کبھی کبھار کوئی موقع مل جاتا تھا تو دور ہی سے شیخ کی زیارت کر لیتے تھے, مگر لگے رہے, اس لیے کہ اعتماد تھا, اطمینان تھا کہ میں صحیح جگہ پہ آیا ہوں. کچھ عرصہ گزرا, کچھ وقت گزرا, تو وہاں جو ایک بھنگن کام کرتی تھی, اس زمانے میں بھنگیوں کا رواج تھا کہ اس لیے کہ بیت الخلاء میں فلش نہیں ہوتے تھے تو بیت الخلاء بھر جاتے تھے تو وہ بھنگی آ کر ٹوکرے میں پاخانہ لے کر کے چلا جاتا تھا. تو بھنگن تھی یا کوئی بھنگی تھا, وہ بھی خانقاہ کا تھا نا, اس لیے کچھ نہ کچھ مناسبت رکھتا تھا. تو حضرت نے اس پر کہلوایا کہ بیت الخلاء ایسی جگہ پر ہے جہاں گھوڑے اور جان وہیں سے راستہ ہے تمہارا, تو جب تم وہاں سے گزرو تو تھوڑا پاخانہ ابو سعید پر گرا دینا, اور ابو سعید پر گرا کر کے دیکھنا کہ ریاکشن کیا ہوتا ہے. تو وہ بھنگی وہاں سے جب گزرنے لگا تو گزرتے گزرتے اس نے پریٹینڈ کیا ایسے ہی کہ بھائی کچھ ٹھوکر لگی یا تھوڑا پاخانہ گرایا, تھوڑا بدن پر گرا, چھینٹے گرے, تو بہت غصے میں یوں دیکھا وہ بھنگی کی طرف, اور شیخ ابو سعید نے کہا کہ نہ رہا گنگو ہو ورنہ, بس پھر رک گئے, نہ رہا گنگو ہو ورنہ, یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بلخ میں ہوں اس لیے مجبور ہوں, اگر گنگو میں ہوتا, گنگو میں اور یہ پاخانہ گرتا تو تیری خبر لیتا میں. نہ رہا گنگو ہو ورنہ, مگر کنٹرول کر گئے, وہ مجاہدہ ہوا تھا نا, رپورٹ پہنچ گیا کہ اچھا ابھی تک صاحبزادگی کا اثر ہے کہ میں کچھ ہوں, میں کچھ ہوں, اور وہیں رکھا. اور کچھ ہفتے مہینے گزرے, پھر کہا اسے کہ ذرا دوبارہ پاخانہ گراؤ, جب پاخانہ گرایا دوسری مرتبہ تو اس مرتبہ رپورٹ یہ پہنچی کہ بہت غصے سے میری طرف یوں کر کے نظر تو اٹھائی مگر زبان سے کچھ نہیں نکلا. تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ الحمدللہ علاج کام کر رہا ہے. دیکھو کبر کا علاج ہو رہا ہے اور کتنی دیر لگ رہی ہے. اور کچھ ہفتے مہینے گزرے, شیخ نے کہا کہ اس مرتبہ ٹھوکر کھا کر پورا ٹوکرا ہی گرا دو ابو سعید کے اوپر. اس لیے کہ شیخ اب سمجھ چکے تھے, کورس معلوم تھا نا شیخ کو. تو اس مرتبہ جو بھنگی گرا اور وہ ٹوکرا گرایا اور سارے پاخانے میں لت پت, شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے کہ مجھے معاف کر دیجئے, میں غلط جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں, اگر یہاں میں بیٹھا ہوا نہ ہوتا تو تمہیں یہ کلفت نہ ہوتی, معاف کر دیجئے مجھے, میری غلطی ہو گئی کہ یہاں بیٹھا تھا, یہاں میں کیوں بیٹھا تھا, یہ راستے کے کنارے بھی اگر نہ بیٹھتا تمہاری مجھ سے تمہیں ٹھوکر نہ لگتی, ایسا نہ ہوتا, انتظار کرو میں یہ بھر دیتا ہوں تمہیں, میں بھر دیتا ہوں. بس علاج ہو گیا, رپورٹ پہنچا حضرت کے پاس کہ یہ صورتحال تھی. تو کیا خلافت دے کر روانہ کر دیا؟ نہ, کبر نکل چکا ہے مگر ہمیشہ کے لیے نکلا ہی رہے اس لیے مزید ضرورت ہے, اسی میں لگائے رکھا, اسی میں لگائے رکھا, اسی میں لگائے رکھا. اب کئی مہینے گزر چکے تھے اسی کام میں, نہ عزت نہ کچھ, اور خشک دال وہ خشک روٹی دال وہ بھی کم مقدار میں, نحیف ہو چکے تھے, کمزور, دیکھے تو پہچانے نہ جائے گی ابو سعید ہے. اب روحانیت بھی اندر آ گئی تھی. شیخ نے پیغام بھیجا معمول کے مطابق کہ ہم شکار کے لیے جانا چاہتے ہیں, کتوں کو گھوڑوں کو تیار کرو. انہوں نے گھوڑے کتے تیار کیے اور جنگل میں جب پہنچے تو ان کے ہاتھ میں کتوں کی رسی تھی, ان کے ہاتھ میں. تو شیخ کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ اس وقت تک کتوں کو نہ چھوڑیے جب تک ہم تمہیں نہ کہے. مطلب یہ ہے کہ جب شکار نظر آئے تو ایسے ہی مت چھوڑ دینا, ہم کہیں گے کہ بسم اللہ بول کر کے اب چھوڑو. بس یہ شیخ کی زبان سے ایسے ہی نکلا, مگر یہ ان کے کانوں میں پڑ گیا کہ شیخ نے یہ کہا ہے کہ کتوں کو مت چھوڑیے جب تک ہم نہ کہے. اور ایک خرگوش نکلا, کوئی شکار نکلا, کتوں نے دیکھتے ہی بھاگنا شروع کیا, شیخ کچھ بولے اس سے پہلے ہی. شیخ پیچھے رہ گئے, کتے آگے, اور یہ بیچارے کمزور تھے تو کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر کتے قابو میں نہیں. چار پانچ کتے بڑی مضبوطی سے انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی, اور بھاگتے بھاگتے انہوں نے یہ کیا کہ کسی طرح وہ کتوں کی جو رسیاں ہیں وہ اپنی کمر پر باندھ دی کہ شیخ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے, چھوٹ نہ جائے ہاتھ سے. اب وہ کتے بڑے طاقتور, یہ کمزور, گرے اور کتے بھاگتے چلے گئے اور یہ کانٹے دار درختوں میں پتھروں میں گھسیٹتے چلے گئے, لہو لہان ہو گئے. شیخ کو بھی بہت کلفت ہوئی, پیچھے دوڑے, دوسروں کو بھگایا کہ بھائی ابو سعید کو دیکھو کیا ہو رہا ہے. مگر ظاہر ہے کہ اطمینان تو بہت ہوا ہوگا کہ بہت ہی تابع فرما بردار, بالکل مٹا ہوا ہے ابو سعید, مگر پھر بھی خلافت ولافت نہیں. رات کو جب سوئے شیخ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے خواب میں اپنے شیخ کو دیکھا, شیخ عبد القدس گنگوہی رحمت اللہ علیہ, جو کہ پوتے, جو کہ دادا تھے شیخ ابو سعید کے. اور انہوں نے صرف اتنا کہا کہ نظام الدین جب اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت کی دولت تم ہمارے پاس لینے کے لیے آئے تھے, ہم نے تو تم سے اتنی محنت نہیں کروائی تھی, سمجھ گئے خواب. اٹھے صبح, اٹھے اور کہا کہ بلاؤ ابو سعید کو, کہو کہ غسل کر کے آئے. جب غسل کر کے آئے تو اپنا جو خرقہ خلافت تھا جو شیخ عبد القدس نے ان کو دیا تھا خلافت دیتے ہوئے, انہوں نے ان کو اپنا جانشین بنایا, اتنے اونچے مقام پر پہنچ گئی اور کہا کہ جو دولت تمہارے دادا سے مجھے ملی تھی وہ میں تمہیں دے رہا ہوں. تو ہمارے چشتی سلسلے میں پہلے آتے ہیں شیخ عبد القدس گنگوہی رحمت اللہ علیہ, اس کے بعد آتے ہیں شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ, اور اس کے بعد آتے ہیں شیخ ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اس سلسلے میں. تو بس بھئی یہ گزشتہ کل والی بات ہی آج پھر مقرر عرض کر دی کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے، یہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. ایک شخص دنیا کے لیے بھی اگر اپنے آپ کو مٹاتا ہے اور کسی کے سامنے جھک جاتا ہے، اسے دنیا مل جاتی ہے. اور کرتے ہیں لوگ، مٹاتے ہیں، جھکتے ہیں. یہ تو دین کے لیے کرنا ہے، اپنی روحانیت کے لیے کرنا ہے، اللہ کے تعلق کے لیے کرنا ہے. تو جن سے ہم نے اپنا تعلق جوڑا ہے ان کے سامنے جھک جانا چاہیے، ان کے سامنے جیسے بڑھئی کے ہاتھ میں لکڑا، وہ لکڑی یہ نہیں کہتی کہ میں کبٹ بننا نہیں چاہتی، مجھے چیر ہی بنا دو، جو چاہے بنائے ہو، بڑھئی کے ہاتھ میں ہوں میں. اور اپنے سارے احوال بیان کرو، احوال بیان کرنے کے بعد جو رہنمائی ملے اس پہ عمل کرو، ہاں تو ہاں، نہ تو نہ، یہ کرو تو یہ کرو، وہ کرو تو وہ کرو. اب ہم کرنا کچھ نہیں چاہتے اور لکھتے رہتے ہیں. کچھ لوگ تو لکھتے ہی نہیں، معمولات پر پابندی نہیں. کچھ لوگ جتنے معمولات بتلائے ہیں ان پہ پابندی ہوتی ہے اور لکھتے کچھ نہیں. کچھ لوگ دونوں کرتے ہیں مگر لکھنے والے بھی بس ایسے ہی لکھتے ہیں، سرسری، کرنے کے لیے کچھ تیار نہیں، اپنی سسٹم سے کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں. تو شیخ بھی دلچسپی اس وقت دیتا ہے جب سامنے والا آدمی حوالے ہو جائے. یہ تو بدی چیز ہے. آپ ہاسپٹل کے اندر جاتے ہیں اور آپ ہاسپٹل میں ایسا کہتے ہیں کہ آپ مجھے ڈسچارج کرنا نہیں چاہتے مگر میں تو گھر جا رہا ہوں، کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیا کہے کہ وہ ڈسچارج کرتے ہیں کہ جب دوبارہ آپ آئیں گے تو ہم دلچسپی نہیں لیں گے آپ کے علاج میں؟ ایک ہر جگہ کا قاعدہ ہے، آپ اپنے آپ کو ڈاکٹروں کے حوالے نہیں کرتے، وہ پھر دلچسپی کم کر دیتے ہیں. کریں گے مگر دلچسپی کم لیں گے. آدمی اپنے آپ کو حوالے کرے، حوالے کرے، شیخ کو ایسا محسوس ہو کہ نہیں یہ ہمارے حوالے ہیں اور ہم جو کہیں گے یہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور وہ کوئی آپ سے دنیاوی کام تھوڑا کروائے گا کہ سنیچر اتوار کو بھی کام پہ جاؤ اور جو کچھ تمہاری انکم ہے وہ ہمیں دے دو. وہ آپ کو ایسا تھوڑا کہے گا کہ جاؤ ہمارے مدرسے کے لیے چندہ کر کے آؤ. نہیں، آپ کو روحانی ترقی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں آپ کی رہنمائی کرے. تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو فرمایا کہ ہمارے والد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کو چونکہ آخرت کی فکر تھی اس لیے جن جن لوگوں کے ساتھ زندگیوں میں معاملہ رہا تھا اور پتہ نہیں تھا کہ ان کا ہم پر کوئی حق ہے، جب حق نہیں ہے تو نہیں ہوگا، بہت محتاط تھے مگر پھر بھی احتیاطاً لکھا کہ بھائی اگر کوئی حق ہو تو معاف کر دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے کچھ پہلے، کچھ دنوں پہلے اعلان فرماتے ہیں کہ بھئی ہے میرا حق کسی کے ذمے، اگر میرا کسی کے ذمے حق ہو تو مجھ سے مانگ لے. اور فرمایا کہ میں ناراض نہیں ہوں گا، مانگو، حق ہے کسی کا. تو اس میں واقعہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہاں ہمارا حق ہے آپ پر، آپ کے ذمے ہمارا حق ہے. کہا کیا حق ہے؟ تو کہ ایک مرتبہ جنگ کے لیے صف بندی ہو رہی تھی تو میں ذرا تھوڑا صف میں باہر نکلا ہوا تھا تو آپ نے اپنے چابک سے یا اپنے نیزے سے میرے پیٹ میں یوں ذرا زور سے دھکا دیا تھا کہ پیچھے ہو جاؤ. حالانکہ آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے تھے، کہہ بھی سکتے تھے کہ ذرا پیچھے ہو جاؤ، تو مجھے اس وقت یہ پیٹ میں تکلیف ہوئی تھی، پیٹ میں تکلیف ہوئی تھی اس وقت، آپ نے ذرا زور سے مجھے دھکا دیا تھا. یہ حق ہے میرا آپ کے ذمے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پیٹ حاضر ہے، بدلہ لے لیجیے. یہ انتقال سے کچھ دنوں پہلے کا واقعہ. تو اس نے کہا صحابی رضی اللہ عنہ نے کہ جس وقت آپ نے ہمارے پیٹ پر دھکا دیا تھا اس وقت ہمارے پیٹ پر چادر نہیں تھی، اس وقت آپ کے پیٹ پر چادر ہے، چادر ہٹائیے تاکہ برابری کا معاملہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر ہٹا دی، پیٹ کھلا ہو گیا. یہ اٹھے، آگے بڑھے اور اپنا رخسار رکھ دیا پیٹ کے اوپر اور پیٹ کو چوما اور کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف سے تو جو چیز بھی پیش آتی ہے وہ میٹھی ہی ہوتی ہے، میری بہت دیری نہ خواہش تھی کہ کاش کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ میں جسم اطہر سے اپنے رخسار کو لگا کر کے میں بوسا دوں. آپ اخیری مرحلے میں تھے، سوچ رہا تھا کہ یہ تمنا میری ایسی ہی اندر ہی اندر رہ جائے گی، یہ موقع مل گیا تو میں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا. سید المرسلین ہو کر کہہ رہے کہ بھئی کسی کا حق ہے میرے ذمے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ کسی گاہک اگر رہ گیا تو ناکامی ہوگی آخر. اس لیے بھائی اگر کسی کی ہم نے غیبت کی اور وہ یہ شرط لگائے کہ میں تب معاف کروں گا جب کہ اسلامک دوا اکیڈمی میں جمعہ کے دن آپ مجھ سے معافی مانگو سب کے سامنے, اس کے لیے بھی ہمیں تیار ہونا چاہیے. اس لیے کہ آخرت کا معاملہ ہے. تو بھائی اصلاح کی فکر ہو, اللہ تعالیٰ شانہ ہو مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.